من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين تنظیمی کنونشن ہے اور موضوع بھی ہم نے خمینی بت شکن کے عنوان سے اس کنونشن کا نام تعین کیا. انہوں نے کہا کہ دوستوں نے یہ پروگرام پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں تھا, کہا کہ ہم مشرق وسطی یا دمشق اور سیریا کے موضوع پہ جو نئی تبدیلیاں ہیں ان پر بات کریں. تو میں دوستوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا تھا کہ ہم اسپیچ ہم نے سنی خمینی بت شکن کا موضوع ہم نے رکھا تھا, مناسبت بھی تھی, مہینہ بھی انہی کے نام سے, اور بہت بڑے بڑے پروگرامز عالم اسلام میں خمینی بت شکن کے نام پر اور ان کی بسی کے عنوان سے ہوئے. لیکن موجودہ صدی میں اس شخصیت کے موضوع پر جتنی بھی بات کی جائے یہ ہمیں ہمارے کاموں میں بہت مددگار ہے, ہمیں ہمارے اہداف میں آگے بڑھانے کے لیے, اور خصوصاً اصلاحی تحریک جو خمینی بت شکن نے شروع کی, وہ کام کے جو خمینی نے عالم اسلام میں کیا, اور آج عالم اسلام سے باہر بات نکل چکی ہے, ہم تنظیمی ساتھیوں کو اجتماعی کاموں میں قدم اور انشاءاللہ اگر اتنی مشکلات کے باوجود بھی کامیاب قدم اٹھانے ہیں تو جس سیرت سے, جس شخصیت سے سب سے زیادہ ہمیں سیکھنا چاہیے, جسے اپنے لیے آئیڈیل بنانا چاہیے, جس پر بہانے بہانے سے ہمیں بات کرنی چاہیے, وہ امام خمینی کی شخصیت ہے. ٹھیک ہے کہ میرا موضوع دمشق اور مشرق وسطی ہوگا, میں اس پر بھی کوشش کرتا ہوں کچھ بات کروں, لیکن کچھ باتیں خمینی بت شکن سے متعلقہ, اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جنہیں پہلے میں نے کبھی کسی جگہ بیان نہ کیا ہو اور آپ لوگوں کے لیے مہم بھی ہوں, اہم بھی ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ خمینی بت شکن کے لیے جو معروف ہے وہ یہ کہ یہ فیملی, یہ خاندان, یہ لوگ مقامی ایرانی نہیں ہیں, ان کے اباؤجداد ہم کشمیر سے رابطے کو جوڑتے ہیں, تعلق کو جوڑتے ہیں, اور فور فادر ان کے مدفون بھی کشمیر میں ہیں. ان کی قبر کی تصاویر جب نمائش کہیں ایران میں لگتی ہے تو وہ دکھائی جاتی ہیں کہ یہ ان کے فور فادر ہیں جن کی قبر کشمیر میں, یعنی مقبوضہ کشمیر, جو ہمارے اعتبار سے مقبوضہ ہے. یہ فیملی وہاں سے اصفہان شفٹ ہوتی ہے, موسوی خاندان ہے, اصفہان سے نجف شفٹ ہوتی ہے. نجف میں ان کے والد اور والد کے والد مجتہد تھے, والد شخصیت بڑی تھی علمی لحاظ سے بھی اور شجاعت کے لحاظ سے بھی. خمین کے رہنے والوں نے مرجعیت سے جا کے مطالبہ کیا, خمین کہ جس کی وجہ سے روح اللہ خمینی معروف ہوئے, اصل نام روح اللہ ہے, خمین خمین کے رہنے والے تھے, خمینی مشہور ہوئے. خمین علاقہ بنتا ہے شہر عراق سے 20-25 کلومیٹر یا آدھے گھنٹے اور پون گھنٹے کے فاصلے پر. شہر عراق قم سے 3 یا 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں, یعنی 3 گھنٹے کے اندر اندر اگر آپ قم سے نکلیں تو شہر عراق کراس کر کے خمین تک پہنچ جائیں گے. کہ جہاں پر جہاں کے رہنے والوں نے مطالبہ کیا نجف جا کے مرجعیت سے, اس زمانے میں ہماری معروف مرجعیتیں عراق میں رہا کرتی تھیں, لیکن موجودہ صورتحال نہیں تھی کہ ہم کہیں عراق ایک ملک تھا. عراق ملک نہیں تھا, ایران ایک ملک نہیں تھا, افغانستان ایک ملک نہیں تھا, یہ سرزمین تھی, اسلامی سرزمینیں تھیں. علاقے کے نام تھے, بارڈرز نہیں تھے, سرحدیں نہیں تھیں, سفارتیں نہیں تھیں, پاسپورٹ اور شناختی کارڈ اور یہ ایشوز نہیں تھے. ہماری مرجعیتوں کے لیے, ہمارے بزرگان کے لیے کبھی بھی یہ اہم نہیں رہا کہ وہ کہاں ہیں. علمی پیاس بجھانی ہے, علمی مرکز جہاں ہوتا تھا وہ وہاں ہوتے تھے. تو اس زمانے میں نجف علمی مرکز تھا, مرجعیت ہماری وہاں پر تھی. خمین کے رہنے والوں نے مرجعیت سے جا کے کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ مشکلات ہیں, کس طرح کی ساری امنی مشکلات گنوائیں، ڈاکو، چوریاں، وڈیرے یا جو زمانے کے زمیندار، ان کی بدماشیاں، عوام سکھ کا سانس نہیں لے پا رہی، بھائی تو پولیس سے رابطہ کرو، فوجی مانگو، حکومت اپنی حکومت جو بادشاہت کی صورت میں قاچاری بادشاہ تھے ان سے مطالبہ کرو، نہیں، مرجعیت کے پاس گئی ہے۔ اس سے ایک اور انشاءاللہ جو مفہوم سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ تشیع آج سے 100 سال پہلے یہ بات سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ تشیع کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ مراجع حل کرتے ہیں، وہ مجتہدین حل کرتے ہیں، وہ ہمارا مرکز ہوتا ہے، جہاں پر بھی ہو ضرورت کے مطابق ہم ان سے رابطے میں رہتے ہیں۔ یہ آج کی جو اصطلاح ہے کہ ہم پاکستانی ہیں تو ایک ایرانی کی تقلید، ہم ایرانی ہیں تو ایک عراقی کی تقلید، ہم عراقی ہیں تو افغانستان کے شیعہ، یہ ساری باتیں یہ انگریزوں کو دیا ہوا تحفہ ہے اسی 70-80 سال کے اندر اندر، کہ جس نے ہمارے ذہنوں میں بھی جگہ بنا لی ہے۔ حقائق یہ نہیں ہے، تعلق نہیں بنتا تھا کہ ہم کس جگہ کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں مرکزیت جہاں ہوتی تھی ہم سب شیعہ، چاہے افغان کا، افغانستان کا رہنے والا ہو، پاکستان یا برصغیر کا رہنے والا ہو، جہاں کہیں پر ہمارا رخ اور قبلہ اپنی مرجعیت کی طرف ہوا کرتا تھا۔ خوب، علماء جو نجف میں تھے ان میں سے شخصیات کو دیکھنے کے بعد مرجع نے فیصلہ کیا کہ مصطفیٰ خم، یہ جو مصطفیٰ موسوی ہے، یہ جائے آپ کے علاقے میں۔ اس وقت یہ مصطفیٰ موسوی تھے، امام کے والد، خمینی بتشکن کے والد، مصطفیٰ موسوی، امام کے بیٹے کا نام بھی مصطفیٰ ہے اور امام کے والد کا نام بھی مصطفیٰ تھا۔ کہا مصطفیٰ کو جانا چاہیے آپ کے علاقے میں، مصطفیٰ نے کہا بالکل، یعنی کوئی دوسرا سوال ہی نہیں ہے، مرجعیت نے آرڈر دیا ہے، حکم ہے، چل دیا، پوچھا نہیں، علمی مرکز ہے، مالی حالت کیسی ہے، امداد ہماری کیسی ہوگی، لوگ رابطہ کیسے کریں گے، مجلس پڑھوں گا، ہدیہ کتنا ملے گا، کوئی تعلق نہیں بنتا، یہ ساری ہماری ان 70-80 سالوں کی مصیبتوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اس طرح سے سوچتے ہیں، ورنہ مبلغ، مرجعیت نے فیصلہ کر دیا، مصطفیٰ موسوی اپنے پوری فیملی کو لے کے شفٹ ہو گئے خمین، کہ جو میں نے بتایا ہے کہ شہر عراق سے نزدیک، قم، قم سے عراق، عراق سے خمین، 2.5-3 گھنٹے میں آدمی پہنچ جاتا ہے خمین، قم سے اگر حرکت کرے تو۔ وہاں پہنچے، زندگی گزارنا شروع کی، وہی ہوا، ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا، کئی مرتبہ آنے والے قافلوں کو لوٹ لیا گیا، خمینی نے ریزسٹنس، خمینی کے والد نے، جو بعد میں مصطفیٰ خمینی معروف ہوئے، کیونکہ خمین کے رہنے والے تھے وہ بھی، یعنی وہ بھی خمین میں آنے کے بعد خمینی ہوئے، مصطفیٰ خمینی نے، جو والد تھے ان کے، انہوں نے مقابلہ کیا، ڈاکوؤں سے مقابلہ، روح اللہ نامی، ایک روح اللہ نامی ڈاکومنٹری آرٹ یا 7 DVDs پر مشتمل اس وقت معاشرے میں یا مارکیٹ میں اویلیبل ہے، دیکھ کے اس کو ان تمام واقعات کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ اور شہید ہو گئے، ڈاکوؤں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خمینی کو پیدا ہوئے 3 مہینے یا 2 مہینے ہوئے تھے، 2 مہینے کا بیٹا یتیم ہو گیا، روح اللہ یتیم ہو گئے، صرف عمر ان کی 2 مہینے تھی، اپنے والد کو نہیں دیکھ سکے، بالکل وہی ہوا جو رسول خدا کے ساتھ ہوا تھا، اتفاقاً کہ پھوپھی نے اور والدہ نے پالا، خمینی بھی اپنی پھوپھی اور اپنی والدہ کے ہاتھوں ان کی پرورش ہوئی۔ 15 سے 16 سال خمین میں گزارے، ابتدائی سارا علم، ساری تعلیم وہیں ہو گئی۔ ایک اور آفت جو ان 100 سالوں میں ہم پر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اسکولز ڈھونڈ رہے ہیں، نئے نظام کی مصیبتیں، پرانے، آپ ہی کے پرانے لوگوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، آپ ہی کے پرانے، آپ ہی کے والدین کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ بھی یہ نہیں ہوتا تھا، اچھی شخصیت کو تلاش کیا جاتا تھا کہ کس کے پاس اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو بھیجیں، وہ خود پرورش کرتا تھا، وہ دینی اور دنیاوی دونوں پرورشیں ہوتی تھیں، شخصیت نکھر کے سامنے آتی تھی۔ آپ لوگوں کے والدین کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، خمینی نے بھی سارا ابتدائی علم اپنے گھر میں حاصل کیا، اپنے بھائی آیت اللہ پسندیدہ، بڑے بھائی تھے، ابتدائی سارا علم وہاں سے، بعد میں اور علماء سے، اور سارے ابتدائی مقدمات وہیں حل ہو گئے۔ درس خارج کے لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اب باہر نکلیں, تو خمینی فرماتے ہیں کہ پھر میں خمین آیا, عراق آیا, شہر عراق جو زمانے کا مرکز تھا, آیت اللہ عراقی وہاں پر تھے جو امام کے استاد ہوئے اور بعد میں مرجع بھی بنے, یا آیت اللہ عراقی یہاں پر تھے عراق میں, ان کے پاس بیٹھے, 19 سے 20 سال کی عمر میں مجتہد بن گئے, اجتہاد مکمل ہو گیا, خمینی 19 سال کی عمر میں مجتہد مسلم ہو گئے. ایران کا معاشرہ اس وقت کیا تھا؟ ایران سے اگر ہم باہر نہ نکلیں, روس کوشش کر رہا ہے ایران کے شمال پر قبضہ کرے, جس کو آج آپ کیسپین سی کہتے ہیں, صوبہ گلستان ہے جس میں چالوس آج کے معروف نام ساری رشت یہ سارے علاقے سے ہوتا ہوا تہران قزوین تک تو آ گیا تھا, ارادہ تھا قزوین کے بعد تہران تک آئے, شمال سے ایران, شمال سے نیچے آنے کی کوشش کر رہا ہے روس, پانی جنوب میں ہے ایران کے جس کو آج آپ خلیج فارس کہتے ہیں, وہاں سے بوشہر جو بڑا شہر لگتا تھا پہلا سمندر کے ساتھ, وہاں سے برطانیہ, یعنی برطانیہ نیچے سے آ رہا ہے ایران پر قبضے کے لیے, اور روس اس زمانے کی بڑی طاقت وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے قبضے کے لیے, ایران کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں. قاجاری بادشاہ اصفہان میں, بہت مشکل سے شیراز میں اور تہران میں, ان دو تین جگہوں پہ محصور قاجاری بادشاہ, نہ ادھر دیکھ سکے نہ ادھر دیکھ سکے, کوئی طاقت ان کو, کوئی اس زمانے میں طاقت ہے ہی نہیں کہ جو ان کو, بلکہ یہ خود یہ کہیے کہ بکنے کے لیے تیار, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں ہماری بادشاہت کرنے دو, لے جاؤ جتنا علاقہ تم نے لینا ہے. خمینی فرماتے ہیں, یہ ان کی اپنی زبانی ہے, کہ جب ہمیں اپنے اطراف میں دیکھنے کا موقع ملا تو ہر چیز ہمارے ہاتھ سے نکل چکی تھی, ہم محسوس کر رہے ہیں کہ بوشہر تک تو آ گئے ہیں, یعنی خلیج فارس میں جو طاقتیں تھیں برطانیہ کی فوج تھی, وہ سمندر تو ان کے ہاتھ میں تھا ہی, خلیج فارس تو لے چکے تھے, وہ تہران میں ایران میں داخل ہو کے بوشہر تک آ گئے, شیراز تک آنے کی کوشش کر رہے ہیں, اوپر دیکھا تو کیسپین سی تو گیا ہی گیا, پتہ نہیں کتنے صوبے اور کتنے بڑے شہر روس نے لے لیے ہیں, ہم چند بڑے شہروں کے درمیان میں پھنسے ہوئے لوگ, اور قاجاری بادشاہ اس طرح کی وضعیت پر راضی کہ بس ہمیں ہماری بادشاہت کرنے تو کوئی نہیں. خمینی نے کہا کہ میں نے اپنے اطراف میں دیکھا تو چھوٹے چھوٹے لوگ بےچارے علاقائی سطح پر جنگ لڑ رہے ہیں, حکومت کوئی سپورٹ نہیں کرتی, بادشاہت جس کو زمانے میں ہم کہتے ہیں کوئی سپورٹ نہیں کر رہی. وہاں پر مرزا کچے خان جنگلی جو اس علاقے میں تھے, اوپر نیچے آئے تو لبو شہری سقت الاسلام, دو شخصیات نیچے تھیں ایک شخصیت اوپر, یہ بےچارے اپنے طور پہ عوامی فوج بنائی ہوئی ہے روس جیسی طاقت سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, کافی دیر تک پریشان رکھا ہے, کئی سالوں تک اس ایک شخصیت نے کچے خان جنگلی نے پریشان رکھا ہے. خمینی فرماتے میں اس زمانے میں کوشش کرتا تھا کہ اپنے علاقے میں اسلحہ جمع کروں اور جتنا ہو سکتا ہے مرزا کوچے خان جنگلی کو اسلحہ پہنچایا جائے. یہ 19-20 سال کی عمر کا خمینی ہے, یہ روح اللہ ہے جو 19-20 سال کی عمر کا ہے ابھی. یہ ساری باتیں پرنٹڈ بھی ہیں, ڈاکومنٹری بھی بنی ہوئی ہے, اب دیکھی جا سکتی ہیں. خمینی کو اب بچپن سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, صرف انقلاب کے بعد کا خمینی نہیں, انقلاب سے پہلے کا خمینی. 20-19 سال کی عمر میں خمینی فرما رہے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کس طریقے سے اسلحے کو مرزا کوچے خان جنگلی تک پہنچاؤں, تاکہ جو مزاحمتی تحریک آغا لے کے چل رہے ہیں مرزا کوچے خان جنگلی وہ کامیاب ہو جائے. کہا 23 سال کی عمر میں مجھے اطلاع ملی کہ وہ شہید ہو گئے, میں اس وقت عراق میں تھا, شہر عراق میں, خمینی بت شکن فرماتے ہیں شہر عراق میں تھا. یہ اپنی 22-23 سال کی عمر میں وہی شعور رکھتے تھے, کل میں نے کسی جگہ پہ جملہ کہا ہے اور اس پر مجھے یقین ہے کہ جو تحریک خمینی نے 62 یا 61 سال کی عمر میں اٹھائی ہے, قم میں پہنچنے کے بعد 61 سال کی عمر میں تحریک اٹھائی ہے, 61 سال کی عمر میں, 23 سال کی عمر میں بھی خمینی اسی شعور کے ساتھ تحریک اٹھا سکتے تھے. بات تھوڑی سمجھنے کی ہے تنظیمی ساتھیوں کے لیے, شعور بھی تھا, علم بھی تھا, شجاعت بھی تھی, طاقت بھی تھی, انداز بھی معلوم تھا, آگاہ بھی تھے. شجاع باپ کی اولاد تھے, باپ پیدائش کے فوراً بعد شہید ہوا تھا, فیملی شہادتیں اور شہیدوں کو دیکھی ہوئی فیملی تھی, یہ کوئی ایشو نہیں تھے, لیکن معلوم تھا کہ یہ تحریک, تحریکیں اٹھانا, تحریکیں بنانا, تحریکیں چلانا, یہ شخصی کام نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے اور ایک آدمی کے کام نہیں ہے، یہ مجتہد بھی ہونا تو وہ بھی ٹیم بناتا ہے، اس کی سمجھ میں آتا ہے. اب وہ بات کہ جو تحریر نہیں ہے لیکن عمل، اب خمینی کا عمل سمجھ میں آ رہا ہے. قم چھوڑا، عراق چھوڑا، قم چلے گئے. قم میں اس وقت عبد الکریم حائری جو تشریف لائے تھے نجف سے اور قم کو مرکز بنا رہے تھے، عبد الکریم حائری، ورنہ قم بھی ایک چھوٹا ہی مرکز تھا، جیسے اصفہان تھا، جیسے شہر تہران تھا، جیسے اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں حوضہ علمیہ تھے، ایسے قم میں بھی تھے. لیکن جب اتنی بڑی شخصیت عبد الکریم حائری جیسا انسان آیا تو پھر پورے ایران سے وہ شخصیات، پورے ایران سے وہ لوگ کہ جو چاہتے تھے کہ مرجع کے پاس بیٹھیں، مجتہد نہیں، مرجع کے پاس بیٹھیں اور اپنے علمی صلاحیتوں میں اضافہ کریں، وہ سب قم میں جمع ہو گئے. خمینی نے کہا کہ جب میں بھی پہنچا تو بہت سارے لوگ قم آ چکے تھے. اب خمینی نے یہاں وہ کام شروع کیا ہے کہ جس کے اثرات ہمیں 1963 میں نظر آتے ہیں، کہ جب خمینی بت شکن نے تحریک اٹھائی 1963، جب پہلا دوسرا خطاب کیا، کہ جب پوری دنیا کو پریشانی ہوئی اور شاہ سب سے زیادہ پریشان ہوا کہ بھائی یہ کون سی بات، یہ کون سی تحریک ہے، یہ کون سی شخصیت ہے، یہ کون سا مجتہد ہے کہ جو ڈائریکٹ امریکہ اور اسرائیل کو بیٹھ کے للکار رہا ہے قم میں، نہ ابھی قائد بنے، نہ ابھی رہبر بنے، نہ ابھی ولی فقی بنے، نہ ابھی تمہارے ہاتھ میں حکومت آئی. لیکن ایک گیپ آیا ہے، 23 سال کی عمر اور یہ 61 سال کی عمر میں جو بات کی ہے، یہ جو گیپ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں شاید کئی بار اس پر بحث کر چکا ہوں کہ ہمیں ان سالوں کو بڑے غور سے دیکھنا ہوگا کہ خمینی ان سالوں میں کیا کرتے رہے، خمینی کا یہ دور کیسا گزرا، خمینی یہاں کیا، آپ جب پہنچے قم اس کے بعد آپ کہاں گئے، آپ نے پھر کیا کیا، آپ نے یہاں کون سے کام اٹھا لیے. شروع میں کہا کہ میں نے بڑی شخصیات کے ساتھ تاکہ سب مجتہدین کی سطح کے لوگ مرجع کے سامنے بیٹھیں، ہم نے پہلے عبد الکریم حائری کے ہاتھ مضبوط کیے اور ان کی قیادت میں حوضہ علمیہ قم کو اس قابل بنایا کہ ہر طرف سے بڑی شخصیات قم کو اپنا مرکز سمجھیں، اس پر کام شروع ہوا. ان کی رحلت ہو گئی، خمینی نے کہا کہ ایک بڑی شخصیت کی ضرورت ہے ان کی رحلت کے بعد، 30 سال کی عمر ہے یا 32 سال کی عمر ہے جب عبد الکریم حائری رحلت فرما گئے، کہا کہ پھر آیت اللہ بروجردی کی طرف دیکھا. آیت اللہ بروجردی بروجرد میں تھے، بروجرد 4 سے 5 گھنٹے کا راستہ ہے قم سے، وہاں سے اس شخصیت کو لے کر آئے، وہ نجف سے بروجردی یعنی بروجرد چلے گئے تھے، آیت اللہ بروجردی ان کو لے کر آئے. خمینی بت شکن کا مین رول تھا، ان شخصیت کو راضی کیا کہ آئیں قم میں بیٹھیں، کیونکہ اب قم مرکز بن رہا ہے، ہم قم میں بہت بڑے بڑی شخصیات کو پنپتا دیکھ رہے ہیں. اب ذرا سوچئے کون کون سی شخصیات، یعنی ہمیں تو شہادت کے بعد پتہ چلا نا کہ مرزا متحری بھی ایک شخصیت تھا، بہشتی بھی ایک انسان تھا، جواد بہنر بھی ایک شخصیت تھے، آیت اللہ دست غیب بھی تھے، آیت اللہ مدنی بھی تھے، آیت اللہ شرفی اصفہانی بھی تھے، آیت اللہ صدوقی بھی تھے، یہ تو ہمیں سب ان کی شہادتوں کے بعد پتہ چل رہا ہے. لیکن اس وقت قم مرکز بنا ہوا ہے، جس وقت میں بات کر رہا ہوں جب خمینی کی عمر 34-35 سال ہے، مرکز بنا ہوا ہے کہ تمام شخصیات وہاں پر آئی ہوئی ہیں اور اب انہوں نے آیت اللہ بروجردی کی اور امام خمینی کے ساتھ ان کے پاس زان و ادب طے کرنا شروع کیا. تقسیم ہوا تھا، اصول اور فقہ کے دروس سب کو پتا تھا آیت اللہ بروجردی دیتے ہیں، عرفان کے دروس پتا تھا کہ محمد حسین طباطبائی دیتے ہیں، یہ جو آج تفسیر میزان آپ کے ہاتھ میں ہے، صاحب تفسیر میزان فلسفے کا اور عرفان کا درس دیا کرتے تھے. خمینی بت شکن نے اخلاق کو شروع کیا لیکن اس کا فلسفی انداز. اب یہاں پر ماحول فراہم تھا، بہت بڑے بڑے ذہن، اچھے اچھے برین قم آ چکے تھے، پرورش ہونا شروع ہوئی. اب خمینی 35 سال کی عمر ہے، 36 سال کی عمر ہے، بہت زیادہ 40 سال کی عمر ہے. یقین کیجئے 40 سال کی عمر میں وہ کام کر سکتے تھے کہ جو انہوں نے 62 سال کی یا 61 سال کی عمر میں کیا. خمینی ابھی بھی پختہ تھے، نظریاتی لحاظ سے بہت پختہ تھے، اسٹیپس جو اٹھائیں اس سے پتہ چلتا ہے. بس مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو جو خود خمینی نے کہی. دور تھا شاہ کے خلاف ایک قیام کی حالت تھی، مشہد سے قیام، مشہد میں کچھ لوگ قیام کی حالت میں تھے. شہید نواب صفوی ایک بڑا نام ہے، شہید نواب صفوی نے ایک تحریک اٹھائی ہوئی تھی شاہ کے خلاف، باقاعدہ امر بالمعروف نہیں ہے نہی عن المنکر کی تحریک کہلاتی ہے، لیکن حسن علی منصور جیسا وزیر اعظم بھی اسی گروہ نے واصل جہنم کیا. حسن علی منصور وزیر اعظم تھا, ملک کا وزیر اعظم, اس چھوٹے سے گروپ نے اس کو واصل جہنم کیا. بہر ان کو سزا دی گئی, سب شہید ہو گئے. وہ میں نے بہت شکن فرماتے ہیں کہ میرا ان لوگوں سے رابطہ تھا, لیکن میں مسلسل ان سے کہا کرتا تھا کہ اپنی اس تحریک کے اندر مرجعیت کی رائے کو شامل کرو. میرا ایک ہی ان سے اعتراض, ایک ہی ان سے اختلاف رہتا تھا کہ اپنی اس تحریک میں مرجعیت کی رائے کو, وہ مجتہد کی سطح کا آدمی تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, نواب صفی مجتہد مسلم تھے, بہت بڑا آدمی تھا, لیکن تحریکیں اور وہ بھی اسلام کے نام پر تحریکیں اور وہ بھی شیعہ تحریکیں, کہا نہیں اس میں مرجعیت کی رائے شامل ہونی چاہیے. کہا میں راضی تھا کہ سب کی تربیت اس جگہ پہ ہو, آپ کی جتنی ٹیمیں بن رہی ہیں. آیت اللہ یعنی خود خمینی بوتشکن فرماتے ہیں کہ آیت اللہ برجردی کے مشورے سے ہم نے یہ بات نواب صفی تک پہنچائی کہ آپ کی جتنی ٹیمیں بن رہی ہیں سب کی پرورش ہونی چاہیے, یعنی بہت بڑے کسی دینی سسٹم کے سائے میں تربیت ہونی چاہیے. سر یہ تو تنظیم نوجوانوں کی ہے, یہ تو ایک مسلح تنظیم ہے, اس کو تو فلاں یہ کام کرنے, اس کو یہ, خمینی نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایران جیسا ماحول جبکہ اس میں اکثریت شیعوں کی ہے, سب مقلد ہیں, سب کو معلوم ہے تقلید کیا ہوتی ہے, اخلاقیات گھر میں سنا تھا لوگوں نے وہاں پہ, یعنی شیعہ معاشرہ ایران کا اس زمانے کا بھی ہمارے شیعہ معاشرے سے بہت بہتر تھا. ابھی آپ کو پاکستان میں لوگوں کو تقلید سمجھانے کے لیے ٹائم لگانا پڑتا ہے. ابھی اس وقت اس پاکستان کے اندر بھی 80% لوگ مقلد نہیں ہیں, 80% لوگ مقلد نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ آپ پاکستان میں انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں, جن کے ساتھ آپ انقلاب میں چلنے کی باتیں کر رہے ہیں, ان میں سے 80% لوگ ابھی مقلد اور مشتہد بھی نہیں جانتے, جانتے نہیں ان اصطلاحات کو. وہ ایران کا معاشرہ یہ نہیں ہے, بہت آگے کا معاشرہ ہے. وہاں لوگ تقلید کا ایشو نہیں ہے, مرجعیت کی اہمیت, مشتہد کی اہمیت نہیں. سر وہاں اس معاشرے میں سمجھانے کی باتیں نہیں تھی, سب کو معلوم تھی یہ باتیں وہاں پہ. لیکن خمینی بہت شکن فرما رہے ہیں کہ پھر بھی اگر آپ اس بڑے سرکل میں نہیں آئے, اگر آپ اس بڑے ادارے کے انڈر میں نہیں آئے, آپ جس طرح سے چلنی چاہیے ویسے نہیں چلے گی, چلتی رہے گی. یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں نہیں چلے گی, کام چلے گا, جب آپ لوگ اپنا خون پسینہ لگائیں گے کام چلے گا, لیکن ایسے چلنا نہیں ہے, اسے چلنا نہیں کہتے, یعنی جس کو نتیجے, جو جلدی نتیجے لے رہا ہوتا ہے. دیکھیں خمینی بت شکن, میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو 42 سال کی عمر میں ان کی ذہنی بلوغ ہے, رشد ہے, وہ سارے کام کر سکتے تھے کہ جو انہوں نے 63 سال کی عمر میں کیے ہیں, یعنی آغاز کیا ہے تحریک کا, لیکن نہیں ہو رہا کیونکہ ایک شعوری کوشش چل رہی ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ اسی زمانے کا, ایک ہمارے شہید نواب صفوی کا مسئلہ تھا اس زمانے کا, دوسرا مسئلہ بڑا عجیب ہے, یہ بھی خمینی بت شکن کی سیرت, اسی اگر ڈی وی ڈی کو دیکھیں گے تو وہاں یہ بات آپ کو مل جائے گی. حزب اللہ نے وہ ڈی وی ڈی بنائی ہے, بہت محنت کی اس ڈی وی ڈی کے اوپر, بڑے اہم نکات وہاں سے آپ کو تلاش اگر آپ کریں تو مل جائیں گے آپ کو. اور ہر موضوع پہ جو بھی ادارہ بنانا ہو, جو بھی کام کرنا ہو, شاید خمینی نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہوگی اگر انشاءاللہ اس کو غور سے دیکھیں. دوسرا کام خمینی بہت عجیب کرتے تھے, کہا کہ اس زمانے میں پارلیمنٹ کے اندر ہماری طرف سے صرف ایک ہی مشتہد شخصیت ہوا کرتی تھی, آیت اللہ مدرس, سب کو معلوم ہے. بادشاہت قاجاری تھی, چینج ہو رہی تھی صفیوں میں, بادشاہت قاجاری ہے, تبدیل ہو رہی ہے صفیوں میں. خمینی نے فرمایا کہ اس زمانے میں ہمارے پاس ایک ہی انقلابی شخصیت یعنی مشتہد کی سطح کی, وہ آیت اللہ مدرس تھے جو پارلیمنٹ میں تھے. آیت اللہ مدرس معروف ہیں, پارلیمنٹ کے اندر تھے. یہ جو جملہ آپ نے سنا ہے نا کہ دین دیانت عین سیاست ماست و سیاست عین دیانت ماست, یہ آیت اللہ مدرس کا جملہ ہے جو بعد میں خمینی بت شکن نے, کہ جو ہماری سیاست ہے وہ ہمارا دین ہے اور جو ہمارا دین ہے وہ ہماری سیاست ہے. یعنی ہماری دین اور ہمارا سیاست یہ جدا جدا موضوع نہیں ہے, یہ دونوں ایک چیز کا نام ہے, دین اور سیاست ایک چیز کا نام ہے. این دین سیاست ماست و سیاست این دیانت ماست, یہ جملہ آیت اللہ مدرس کا ہے. تو کہا کہ آیت اللہ مدرس پارلیمنٹ کے تنہا انقلابی ممبر ہوا کرتے تھے, بقیہ انقلابی شخصیات تھی لیکن بہت چھوٹے قد کی, بہت زیادہ معروف نہیں تھے. تو کہا کہ میں پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کیا کرتا تھا. خمینی بت شکن فرما رہے ہیں کہ میں اس زمانے کی صفوی پہلوی خاندان کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ, پہلوی خاندان کی بنائی ہوئی پارلیمنٹ, لیکن کیونکہ فیصلے تو انہوں نے اسی ایران کے لیے کرنے نا, اسی ایران کو یا جنت میں لے کے جائیں گے یا جہنم میں پہنچا دیں گے, تو خمینی فرماتے تھے کہ میں پارلیمنٹ چاہے گیرلی میں بیٹھ کے, گیرلیز میں بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اجلاس میں شرکت کیا کرتا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں خمینی مدرسے میں رہنے کے بعد ایک دم خمینی بن گیا؟ نہیں نہیں بہت محنت کی ہے خمینی نے بھائی، بہت محنت کی ہے، لیکن ہم نے خمینی کو انقلاب کے بعد پہچانا ہے، یعنی ہم جب ان کی عمر ہو جاتی ہے 77 79 میں انقلاب آیا ہے، 1979 میں انقلاب آیا ہے اور ان کی عمر ہو رہی ہے 77، ہماری سمجھ میں 77 کے بعد والا خمینی آیا ہے، میں 77 سے پہلے، کیونکہ آپ اور ہم اس وقت ابتدائی مراحل میں ہیں، جدوجہد کے مرحلے میں ہیں، کام کے آغاز میں ہیں اس وقت، آپ کو انقلاب سے پہلے والا خمینی سمجھنا ہوگا۔ یہ پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں شرکت کر رہے ہیں، ایک ایک انسان کی شناخت رکھتے تھے، بننے والے قانون کے اوپر رائے دیا کرتے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے سوال اٹھایا ہے کہ جب کیپیٹلیسیون نامی، اب مجھے اس کی صحیح انگلش تلفظ کا مجھے نہیں معلوم، اس قانون کا بھی مجھے انگلش میں نہیں معلوم ہے، میں نے کیونکہ فارسی میں زیادہ تر میرا مطالعہ فارسی میں رہا، اب وہ کیپیٹلیسیون نامی جب قانون پاس ہوا کہ اگر امریکن مشتہد کو بھی مارے گا تو اس پر مقامی عدالتیں کیس نہیں چلائیں گی، اس کو لے کے جائیں گے امریکہ، اس پر امریکہ میں کیس چلے گا، اگر ایک امریکن چاہے وہ چپڑاسی ہو، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ ڈپلومیٹ ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، اگر امریکنز نے کوئی جرم کیا ایران میں، مشتہد مار دیا، فقیہ مار دیا، تو اس پر کیس اس ملک میں نہیں چلے گا، وہاں پہ چلے گا، امریکہ لے کے جائیں گے، اور اگر تمہارے مشتہد نے، کسی بھی سطح کے آدمی نے امریکنز کے کتے کو بھی مارا، امریکنز کی بات نہیں کر رہے تھے، امریکنز کے کتے، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، تو اس پر کیس تمہاری عدالتوں میں نہیں چلے گا، اس کو بھی ہم امریکہ لے کے جائیں گے، وہاں چلائیں گے۔ یہ وہاں جب قانون پاس ہوا ہے، ملک میں قانون پاس ہوا ہے، خمینی بت شکن نے فرمایا کہ آیت اللہ مدرس نے آواز اٹھائی اور میں نے آواز اٹھائی، ہم نے مل کے اس کے خلاف آواز اٹھائی، یہ کون سا قانون پاس کر دیا تم نے، یہ کیا کر رہے ہو، اپنی ساری آزادی تم نے پلیٹ میں رکھ کے امریکہ کے حوالے کر دی۔ اچھا ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ پاکستان میں سارے قانون پاس ہوئے ہوئے ہوں گے، جب ہم نے دیکھا کہ یوسف رمزی کو اٹھا کے لے گئے، اپنی مرضی سے آیا اٹھا کے لے گئے، نہ کوئی احتجاج نہ کچھ، ڈرون حملے وہ کر رہے ہیں، مرضی ہے ان کی، جہاں چاہے مارے، جس کو چاہے مارے، لگتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ سارے پہلے سے قانون پاس ہوئے ہوئے ہیں، حکومت کی ضرورت نہیں ہو رہی کہ بتائے، آپ کے سامنے کھولے، معاہدے سب ہوئے ہوئے ہیں، اس لیے ہم بہت مجبور لوگ ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں بھگتنا ہے۔ بہرحال وہاں پہ مشتہد تھا، مرجع تھا، آگاہ آدمی تھا، انہوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا، انہوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیا، لیکن بڑے ابھی بھی بڑے سسٹمیٹک۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ خمینی بت شکن نے 62 سال یا 61 سال کی عمر میں، یعنی کیوں 1963 میں وہ خطاب کیا، یہ ساری باتیں خمینی پہلے کر سکتے تھے، خمینی نے ساری باتیں اتنی، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم 63 سال کی عمر میں اپنے ہاں تو تقریباً بندے کو ڈیڈ سمجھتے ہیں، یعنی اب اس بزرگ سے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اب وہ قبر میں پاؤں لٹکایا بیٹھا ہے۔ یہ ایران کا 62-63 سال کا بوڑھا جب انہوں نے خطاب کیا پہلی مرتبہ، اور موضوع بھی اٹھایا یہی اسرائیل اور امریکہ کا، اسرائیل اور امریکہ کا موضوع اٹھایا، شاہ جو اب تک ہی سمجھ رہا تھا کہ، خوب میں اس کو ذرا بعد بیان کرتا ہوں، میں ایک لطیف نقطہ یہاں پر خمینی بت شکن کی ذات کا، کہ جو استخراج کیا گیا ہے، جو استنباط کیا گیا ہے، یہ خمینی بت شکن نے زبان سے ادا نہیں کیا، یہ سیرت سے پتہ چلا، یعنی جب گہرائی میں آپ خمینی بت شکن کو دیکھیں گے تو ان کی سیرت سے ایک بہت عجیب نقطہ نکلا۔ اور ایک واقعہ پہلے ہو چکا تھا، مجھے یقین ہے کہ اس واقعے سے شاید یہ بات، اور یہ بات ذکر بھی خمینی بت شکن نے ہی کی تھی، ایک جگہ پہ ذکر کر چکے تھے وہ اس واقعے کا، ابھی میں اس واقعے کو نہیں سناتا، میں اس نقطے کو سنانے کی کوشش کر رہا ہوں جو ان کی سیرت سے استخراج ہوا ہے، کہیں انہوں نے بیان نہیں کیا خمینی نے، ہمیں دقت کے ساتھ مطالعات کے بعد سمجھ میں آتے ہیں اس طرح کے نکات، بعد میں علماء نے ذکر کیا اس کا، خمینی کہیں ہم نے نہیں سنا۔ کہا کہ آیت اللہ بروجردی کی رحلت، جیسی رحلت ہوئی صرف ایک مہینے کے بعد خمینی نے وہ خطاب کیا، رحلت کے ایک مہینے کے بعد خمینی نے وہ 63 والا خطاب کیا، 1963 والا، کہ جس کے بعد انہوں نے خمینی کو جیل میں رکھا، ایک سال خمینی تہران میں نظر بند رہے، اسے چلے نظر بند کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ جیل کی مانند تھا، اجازت فیملی ممبرز کے علاوہ کسی کو نہیں تھی، پہلے تو واقعی جیل میں رکھا، لیکن جب بہت احتجاج ہوا قم میں تو پھر انہوں نے ان کو، تو ایک سال جیل میں رہا اس ایک تقریر کی وجہ سے۔ وہ تقریر کیوں خمینی نے آیت اللہ بروجردی کی رحلت کے بعد کی، یہ بات تو خمینی پہلے بھی کر سکتے تھے، سب کو معلوم ہے، جو خمینی کی ذات کو جانتے ہیں ایران میں پتا تھا کہ خمینی یہ باتیں 40 سال 30 سال اور 25 سال کی عمر میں بھی کر سکتے تھے، وہ تمام مسائل سے آگاہ تھے، جب بعد میں امام کی تقریر سنتے تو بدلتا ہے کہ وہ ہر نکات اتنے ظریف ان کو معلوم تھے کہ جو دنیا کے سیاست دانوں کو باتیں نہیں پتا تھی وہ سب ان کو پتا تھی. پورا اسرائیل کا بننا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا انہوں نے, ساری پانچ جنگیں ان کے سامنے ہوئی ہیں اسرائیل کی, وہ ساری باتیں خلافت عثمانیہ ان کے سامنے ٹوٹی ہے. جمال الدین ناصر کی, جمال الدین افغانی کی کوششیں ان کے سامنے کی تھیں, سید قطب علی, سارے موضوعات امام کے سامنے کے تھے. لیکن امام نے کبھی اتنی خطرناک تقریر نہیں کی جتنی آیت اللہ برجردی کی رحلت کے ایک مہینے کے بعد کی. تو خود جو استخراج ہوا نقطہ وہ یہ تھا کہ دیکھیں ہمارا اور آپ کا مزاج بھی یہی ہے. خمینی نے کتنی احتیاط کی ہے, انہیں معلوم تھا کہ اگر میں نے یہ سارے انقلابی نعرے لگائے اور آیت اللہ برجردی مرجعیت کی حیثیت سے زندہ ہوئے تو یہاں فوراً دو گروپ بن جانے ہیں. ایک نے کہنا ہے خمینی زندہ باد, کیا بات ہے, کیا انقلابی انداز ہے آپ کا, کس طرح سے موضوعات کو آپ پیش کر رہے ہیں, یہ چاہیے تھا, نوجوان خون ہے نا, فوراً گروپ بنتا آپ. اور مخالفت شروع ہوتی ہے آیت اللہ برجردی کی, ہوتی ہوتی آپ بہت ٹھنڈے ہیں, آپ کا مزاج بڑا سرد ہے, آپ موضوعات کو اس طرح نہیں اٹھا رہے جیسے امام خمینی اٹھاتے ہیں, آپ کے پاس ابھی وہ صلاحیت نہیں ہے, یعنی جو معاشرے میں الزامات لگتے ہیں. یہ سارے الزامات لگتے ہی لگتے, جو میں بتا رہا تھا کہ چھوٹا سا واقعہ ہے امام خمینی کی زندگی کا, وہ نواب صفوی کے ساتھ ہوا ہے کہ نواب صفوی کو خمینی بت شکن نے ڈانٹا. میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن کوئی حرج نہیں ہے, واقعہ ذرا سمجھ میں آئے گا آپ کے کہ میں کس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. نواب صفوی کو خمینی بت شکن نے ڈانٹا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو آیت اللہ برجردی کی توہین کرتے ہیں, آپ کو اگر تنظیمی اور معاشرے میں اسلامی کام کرنے تو آپ کو ایک بار اپنے ان تمام لوگوں کی اچھی طرح سے تربیت کرنی ہوگی, پھر معاشرے میں آنا ہوگا, اور اگر ان کا یہی انداز ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کاموں کو چھوڑیں اور گھر میں بیٹھ جائیں. خمینی نے فرمایا کہ میں نے ڈانٹا نواب صفوی کو کہ آپ کے ساتھی آیت اللہ برجردی کی, وہی مسئلہ تھا کہ لوگ کہتے تھے یہ مجتہد, یہ فقیہ, یہ سارے اختیارات لے کے بیٹھے ہوئے کچھ نہیں کر رہے, ہم لوگ اس بیچارے مجتہد کے ساتھ کی جو نواب صفوی ہے نہ پیسے ہیں نہ کچھ, اکیلا لگا ہوا ہے, یہی بات تھی جو آیت اللہ برجردی خلاف ہو رہی تھی, جس پہ خمینی نے ڈانٹا ہے آیت اللہ نواب صفوی کو. بالکل یہی واقعہ, یہی بات تھی اصل میں کہ اگر خمینی ان تمام موضوعات پہ جس پر بات انہوں نے کی ہے 1963 میں پہلے کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے, لیکن اگر کرتے تو خود توہین مرجعیت اور اس طرح کے بزرگ شخصیات کی توہین کا سبب بنتا. دیکھیں ہمارے ہاں اگر اسلامی تنظیمیں اور اسلامی روش اور اگر اسلامی اقدار کو پامال کر کے چلنا ہے تو بھائی گھر میں بیٹھ جانا بہت مناسب ہے, بہت مناسب ہے. اگر جھوٹ بول کے, فریب کر کے, دھوکہ دے کے, توریا کر کے, جیسے کہ ابھی قرآن کی جو آیت تلاوت فرمائی آغا اصغر شہیدی صاحب نے اور کہا کہ بھائی کام حق پرستوں کا یہ ہے کہ وہ ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے کے جاتے ہیں, وظیفہ یہ رکھا گیا ہے, کام آپ کا یہ رکھا گیا ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نورانیت تک جانے کے لیے پھر ظلمت ہی کا سہارا لینا ہے, پھر تھوڑا جھوٹ بول کے, تھوڑا سا بیوقوف بنا کے کچھ باتیں اس کو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں, کریں گے نہیں, کہہ دیتے ہیں, طے کر لیتے ہیں. دیکھیں اس پر اسلامی تحریکوں کی بنیاد نہیں, اس پر اسلامی شخصیات کی بنیاد نہیں, اس پر کسی بڑے کام کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. ہم بھی صرف اسلام کا ایک لبادہ اوڑھ کے کام وہی کر رہے ہیں کہ جو معاشرے میں رائج ہے. ہم بھی اگر اپنی تنظیموں میں اسی طریقے سے دو نمبر کام کر رہے ہیں, نام ہمارا وحدت مسلمین, نام ہمارا اسلامی ہو, کوئی فائدہ نہیں, آپ کو ان سے زیادہ عذاب ملے گا, یقین کیجئے گا. وہ کم عذاب میں رہیں گے کہ جو بغیر اسلام کے نام کے سارے ڈرامے اور دھوکے کر رہے ہیں, ہمیں زیادہ عذاب اور سزا ملے گی. سیرت خمینی یہ نہیں ہے, سیرت خمینی اس معاشرے میں, زندہ معاشروں میں کتنے ہی کام خمینی سے کیے, کہے گئے انقلاب آ گیا, یعنی انقلاب آنے والا تھا کہ خمینی بت شکن آ گئے, تشریف لے آئے, موجود ہیں, اور کہا کہ آپ صرف کچھ عرصے کے لیے شاہپور بختیار کو قبول کر لیں, ہم آپ کو سارے اختیارات دلوا دیتے ہیں. یہاں تک کی بات, مجبوری ہے, وہاں الیکشن کا سلسلہ شروع ہو گیا تو وہاں بلایا جا رہا ہے, وہاں جانا ہے, اس لیے میں شاید زیادہ اور باتیں نہ کر سکوں, دمشق پر ہم آ نہیں سکے, سوائے یعنی جو میں چاہتا ہوں کہ دو چار باتیں مختصری صحیح لیکن آپ کو بتا دی جائیں کہ قصیر نامی شہر کی کامیابی اور فتح کے بعد کہ جو دین ہے اب سب کو معلوم ہے کہ اس میں بڑا کردار مینجمنٹ کا، یعنی دوسرے لفظوں میں اس پورے سلسلے کو اس وقت امریکہ بھی کہہ رہا ہے چیخ چیخ کے، عرب دنیا بھی کہہ رہی ہے، ترکی نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ اصل میں تو شام بہت پہلے گر چکا ہوتا، بہت پہلے سرنڈر ہو جاتا، اتنی طاقت نہیں تھی شام میں اتنا مقابلہ کرتا. سب کہہ رہے ہیں کہ ایرانی اور لبنانی، بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی ہوا ہے، لیکن فوجیوں کی صورت میں نہیں، صرف کمانڈ کی صورت میں، مینجمنٹ صرف اوپر سنبھالا ہے جا کے. بتایا آپ کو بسیج بنائی ہے، عوامی فوجیں بنائی ہیں، پتہ تھا کہ فوج جو آپ نے 2.5 لاکھ کی اور 2 لاکھ کی فوج بنائی ہوئی یہ نہیں لڑ سکتی، عوام بسیج کرنا پڑے گا، عوام کو رضاکارانہ طور پہ مسلح کر کے ان کی تربیت کر کے ان کو آپ کو مقابلے میں لانا ہوگا. لبنان کی کامیابی کی بڑی وجہ یہی ہے، پتہ ہے آپ کو حزب اللہ جیتی ہے اسی بنیاد پہ، ایران نے پوری جنگ لڑی ہے اسی بنیاد پہ، ان کی فوج بعد میں آتی تھی، ان کا بسیجی پہلے جاتا تھا. تقریباً اسی طرح سے الحمدللہ دمشق میں بھی ہوا، اور قصیر نامی کہ جو بہت بڑی فتح ہے، میں نے 2-3 بڑی شخصیات کا دیکھا کہ حتیٰ یہ تک تحریر تھا کہ یہ فتح، یہ کامیابی جو ہمیں ملی ہے یہ 33 ڈیز وار سے زیادہ بڑی کامیابی ہے، یعنی 33 روزہ حزب اللہ اسرائیل جنگ سے زیادہ بڑی کامیابی ہے جو قصیر میں ملی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر پوری دنیا کا ٹیررسٹ موجود تھا تمام وسائل کے ساتھ، یعنی وہ جو لاجسٹک سپورٹ ہو رہی ہے وہ نہیں، میں کہتا ہوں جو اوپر ریڈارز کے ذریعے سے فوج کی نقل و حرکت تک بتا دی جاتی ہے کہ فوج کس طرف موو کر رہی تھی، یہ سب اطلاعات ان کے پاس ہوتی تھیں، اس سب کو توڑ کے اگر القصیر کو تقریباً پورا آزاد کرا لیا اور اگلا ہدف انشاءاللہ حلب کی طرف مڑ رہے ہیں، فوجیں مڑ رہی ہیں اور رخ حلب کی طرف ہے، تو اگر حلب میں ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا مرکز اس وقت منافقین کا، ہم انہیں منافقین کہیں جنہیں دنیا مجاہدین کہہ رہی ہے، اس وقت حلب شہر حلب ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں پہ بھی کامیابی ملے گی، ان قدم چومے گی. لیکن بات ٹھیک ہے کہ اس وقت سعودی عربیہ کو سب سے زیادہ برا لگا ہے، یہ موضوع سب سے زیادہ سعودی عربیہ کو برا لگ رہا ہے، کیونکہ وہ اطمینان ہو گیا تھا سعودی عربیہ کو اور ترکی کو کہ اب یہ شام تقریباً ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا، کیونکہ اسرائیل سے انہوں نے بڑے بڑے معاہدے کیے ہیں مستقبل کے، اور اسرائیل کو علاقہ دینا ہے، انہوں نے طے شدہ موضوع ہے کہ اسرائیل کو علاقہ دینا ہے. اب وہ غصے میں ہیں، اس غصے کا جو ان کے پاس موجودہ صورتحال میں حل بنتا ہے وہ یہی ہے کہ جہاں جہاں تشیع ہے اب اس کو ریئیکشن وہ ان تشیعوں پر دکھائیں گے. احتمال ہے پاکستان میں مشکلات زیادہ ہو جائیں گی کچھ عرصے کے اندر. عراق میں جو دھماکے ہو رہے تھے ہوتے ہوتے اب وہ ایرانی زائرین پر دھماکے شروع کر دیے ہیں، وہاں پر مشکلات بڑھیں گی. لبنان کے اندر جہاں چند دنوں کے بعد انتخابات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، وہاں کے شیعوں کے لیے مشکلات بہت تیزی سے بڑھیں گی، بہت تیزی سے وہاں پر اختلاف شیعہ سنی موضوع اٹھایا جائے گا. رہبر معظم نے جو گفتگو کی 27 رجب کے مناسبت سے، وہ سننے والی تقریر ہے، اگر آپ دوستوں کو موقع ملے، اب تک اردو میں بھی انشاءاللہ آ چکی ہے ورنہ انگلش میں تو موجود ہے، فارسی اور انگلش میں موجود ہے، اردو میں بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اسلام ٹائمز پر یا کسی اور ویب سائٹ پر یا خود khamenei.ir پر آ چکی ہوگی. بہترین تقریر سننے کی تقریر ہے. رہبر معظم نے پھر سولوشنز دیے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ وحدت کی طرف لے جانے کو کہا ہے کہ ہم کو سوائے شیعہ سنی اتحاد کے اور دل سے یقین کر کے اس کے اوپر آپ کو کام کرنا ہوگا. اگر آپ نے اس کو سنجیدگی کے ساتھ آگے نہیں بڑھایا تو دشمن تمام بڑے موضوعات سے نظریں ہٹانے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر دنیا میں شیعہ سنی فسادات کا ارادہ رکھتا ہے کہ جس میں وہ اپنی نجات کو محسوس کر رہا ہے. تو انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ جو آنے والی مشکلات ہیں ہم اس کو صحیح طریقے سے فیس کر سکیں اور ان سے مقابلہ بھی کریں، اور انشاءاللہ اپنی قوم کو ان مشکلات سے نجات بھی دلا سکیں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ.